أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآل محمد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ناظرین کرام، قرآنی دعاؤں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج جس دعا کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے وہ طلب ہدایت کی دعا ہے. انسان اس دنیا میں ہر لمحے ہدایت کا محتاج ہے. اگر ایک لمحے کے لیے بھی خدا کا فضل، خدا کی نگاہ کرم انسان سے ہٹ جائے تو انسان انتہائی گہرائیوں میں سکوت کرے گا. ہر لمحے ضرورت ہے کہ خدا کی نگاہ کرم اس پہ پڑی رہے، ہر لمحے وہ خدا سے ملا ہوا رہے، متصل رہے، اور اسے مرکز خدا سے ہدایت ملتی رہے. اور یہ اہم ترین دعا ہے جو قرآن مجید نے بیان کی ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پورے قرآن مجید کا اگر خلاصہ کیا جائے تو سورہ فاتحہ بنتی ہے، سورہ حمد، جس میں تمام آداب دعا بھی ذکر ہوئے ہیں، بیان ہوئے ہیں. پہلے حمد الہی بیان کی جا رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین. پھر صفات خدا کو بیان کیا جا رہا ہے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. پھر اپنی بندگی اور عبودیت کا اعلان کیا جا رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور پھر بہترین مدد یہی ہے خدا کی، بہترین مدد یہی ہے کہ خدا ہماری ہدایت کر دے. اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے فوراً بعد یہی آیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. یعنی خدا کی بہترین مدد، ایاک نستعین کا بہترین مصداق، بہترین مورد اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ہدایت ہے. اس لیے ہم طلب ہدایت کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. اگرچہ بعض مترجمین یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم فرما، ثبات قدمی عطا فرما، ہمیں استقامت عطا فرما، لیکن مطلب وہی ہے کہ اگر انسان ایک لمحے کے لیے بھی خطا کا مرتکب ہو، غفلت میں پڑ جائے، غافل ہو جائے، تو وہ ایک لمحہ اس کے سکوت کے لیے کافی ہے. بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں، بڑے بڑے عابد، زاہد، عارف انسان جب ایک لمحے کے لیے غفلت کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے اچھے اچھے انسان کس طرح ذلیل، رسوا اور خوار ہو گئے. خدا نہ کرے کہ ایک لمحے کے لیے بھی خدا ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دے. اس لیے دعاؤں میں یہی ملتا ہے کہ بہترین دعا ایک یہی ہے کہ ہم خدا سے یہی چاہتے رہیں، رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. خدایا ایک لمحے کے لیے بھی، ایک پل کے لیے بھی، ایک پل جس میں ایک آنکھ جھپک سکتی ہے، اس مقدار کے لیے بھی ہمیں اپنے حوالے نہ کر. ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے حوالے کر دیا جائے تو سکوت کے علاوہ، بدبختی کے علاوہ، اسفل السافلین میں پہنچنے کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہر لمحے ہمیں ضرورت ہے. یعنی ہماری مثال بالکل اس طرح ہے کہ جیسے ایک چراغ ہوتا ہے، ایک بلب ہوتا ہے، ایک لائٹ ہے، یہ اس وقت تک روشن رہے گی جب اس کا کنیکٹ مرکز سے، ٹرانسفارم سے، بجلی گھر سے، پاور اسٹیشن سے بنا رہے گا. اگر ایک لمحے کے لیے بھی یہ رابطہ کٹ جائے، کچھ بھی نہیں ہے، کسی کام کی نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں دے گی، تاریکی ہی تاریکی ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اس کا رابطہ منقطع نہیں ہونا چاہیے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سورے کو پڑھتے تھے نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم. آئمہ یہی، وہ معصوم ہیں اگرچہ، اس حوالے سے ان کے لیے شک اور تردید کی جگہ ہی نہیں ہے، خدا نے بندے متعال نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے. لیکن یہ موضوع اتنا اہم ہے، وہ بھی یہی دعا کرتے تھے، ہمیں بھی یہی دعا کرتی رہنی چاہیے. ایک لمحے کے لیے بھی اگر ہم خدا سے غافل ہو گئے تو وہ بدبختی کا لمحہ ہوگا. مگر شیطان نے کیا کیا تھا؟ کیا مقرب بندہ نہیں تھا؟ مقرب مخلوق نہیں تھی؟ کیا فرشتوں کے درمیان نہیں رہتا تھا؟ کیا فرشتے اس کا احترام نہیں کرتے تھے؟ 6000 سال اس نے عبادت کی تھی. اور بقول امام علی علیہ السلام یہ نہج البلاغہ میں، وہ 6000 سال معلوم نہیں کہ وہ دنیاوی سال تھے، کہ جس ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، یا وہ آخرت کے نوری سال تھے جس میں ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے، 50000 سال کا ہوتا ہے. اتنی عبادت کے باوجود جب خدا سے غافل ہوا، خدا کے مد مقابل آ گیا، خدا کی اطاعت سے سرپیچی کی، سرکش بن گیا، ایک لمحہ وہ عابد اور زاہد سے، استاد ملائکہ سے شیطان رجیم بن گیا، ملعون بن گیا. یہ بلعم باعور کا قصہ جسے قرآن مجید نے نقل کیا ہے، مستجاب الدعا تھا. مستجاب الدعا، جو دعا کرتا تھا خدا اس کی دعا قبول کرتا تھا. لیکن جب انسان غافل ہو جائے، شیطان کے دھوکے میں آ جائے، شیطان کے جال میں پھنس جائے، شیطان کا شکار ہو جائے، مسخ ہو کے رہ گیا، ختم ہو گیا سب کچھ، انسان اس دنیا میں سفر پہ ہے، بہت تیزی کے ساتھ یہ سفر جا رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ. آپ تصور کریں، آج کل کی معمولی رفتار ہے جو گاڑیاں چل رہی ہیں، اور نوری رفتار کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایک گاڑی 100 کی رفتار سے فرض کر لیں کسی اترائی سے اتر رہی ہو اور اس کی بریک فیل ہو جائے، کیا نتیجہ ہوگا؟ کتنا بڑا سکوت ہے. ہر لمحے انسان سفر میں ہے، سفر جا رہا ہے، سفر جاری ہے. جس راستے پہ انسان جا رہا ہے بہت پر خطر ہے، اس میں نشیب ہے، فراز ہے، کانٹے ہیں، درخت ہیں، سب کچھ ہے. ایک لمحے کے لیے انسان اگر غفلت کرے تو وہ جنتی سے جہنمی بن سکتا ہے. ہر طرف سے اس کے شکار کرنے کے لیے شیطانی قوتیں موجود ہیں، شیطانی دشمن، شیطان، قسم کھایا ہوا دشمن کافی ہے. اس لیے انسان کو مسلسل بیدار رہنا ہے، متوجہ رہنا ہے. خدا سے یہ دعا مانگتی رہنی ہے کہ بہر الہ ہمیں اسی صراط مستقیم پہ، اسی اپنے سیدھے راستے پہ ہمیں قائم فرما، مسلسل ہدایت دیتا رہے ہمیں، اس نہ ہماری نفسانی خواہشات، ہمارے اندرونی دشمن، جس کے لیے روایات نے تعبیر یہ بتائی کہ اعدا عدو کا نفسک، ہمارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہی ہے. یہ خواہشات نفسانی، یہ توہمات، یہ خیالات، یہ لمبی لمبی امیدیں، آرزوئیں انسان کے لیے مہلک ہیں، خطرناک ہیں. پھر باہر والا بیرونی دشمن شیطان، شیطانی قوتیں، انسان نما شیطان، انسانی روپ میں شیطان، شیطان کے چیلے، کارندے بہت ہیں. ایک ایسا پرخطر سفر ہے جس میں غفلت اور کوتاہی انسان کو ہمیشہ کی پشیمانی کے علاوہ کچھ نہیں دینے والی. صراط مستقیم، الصراط، اور یہ قرآن مجید کی جالب تعبیر ہے. قرآن مجید میں تقریباً صراط کا لفظ تقریباً 40 بار کے قریب استعمال ہوا ہے، اور قرآن مجید نے اسے عام طور پہ حق کے راستے میں استعمال کیا ہے، الف لام لگا کے معین راستے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ وہی راستہ ہے جو خدا کا راستہ ہے، یہ وہی راستہ ہے جو مستقیم ہے، سیدھا ہے، منحرف نہیں ہے، افراط اور تفریط نہیں ہے اس میں، میانہ روی کا راستہ ہے، صحیح راستہ ہے. ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، اللہ کی عبادت اور بندگی کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہی ہے جو رسول اللہ کا راستہ ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یہ اولیاء الہی کا راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ ہے جن پہ خدا نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے، یہ ان کا راستہ نہیں ہے جن پہ خدا کا غضب نازل ہوا یا خدا ان سے ناراض ہو گیا، خدا نے ان پہ عذاب کر دیا. یہ مستقیم ہے، میانہ راستہ ہے، اس میں افراط اور تفریط نہیں ہے، انحراف نہیں ہے، اعوجاج نہیں ہے، کجی نہیں ہے، میانہ روی کا راستہ ہے. اس نے یہی تعلیم دی ہے، خیر الامور اوسطھا، بہترین کام میانہ روی ہے. اور تعلیمات قرآن بھی یہی ہیں، خدا کی نعمتیں ہیں، خدا نے تمہارے لیے بنائی ہیں، کلو وشربو، کھاؤ پیو، لیکن ولا تصرفو، اسراف نہیں ہونا چاہیے. یہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اسراف نہیں، میانہ روی. خدا نے انسان کے اندر جتنی جذبات پیدا کیے ہیں، محبت ہو نفرت ہو، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ اچھا لگتا ہے، ہر جذبے کا اپنا موقع ہے، محل ہے. نفرت بھی اچھی ہے لیکن وہیں کرنی چاہیے جہاں کرنی چاہیے، محبت بھی اچھی ہے وہیں کرنی چاہیے جہاں کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے مومنین کی، اہل ایمان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور حقیقی ساتھیوں کی ایک اچھی نشانی یہی ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کی بنسبت یہ شدید ہیں، سخت ہیں، ان کے ساتھ ایمان کو متزلزل کرنے والی بنیادوں پہ کوئی صلح صفائی نہیں کرتے، لیکن آپس میں نرم دل ہیں، نرم مزاج ہیں، خوش اخلاق ہیں، ہر ایک اپنا اپنا محل ہے. دین میانہ روی کا درس دیتا ہے، اعتدال کا درس دیتا ہے، ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے. والدین کی اطاعت کرو، ان کا احترام کرو، ان کے لیے دعا مانگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. لیکن ہاں، اگر یہ تمہیں شرک کرنے کا حکم دے، کافر بننے کا حکم دے، گناہ کرنے کا حکم دے، نہیں، پھر وہاں نہیں. اطاعت اچھی چیز ہے والدین کی، لیکن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق لا طاعت لمخلوقین فی معصیت الخالق، جب خدا کے مقابلے میں حکم دینا چاہیں، نہیں، اب نہیں دے سکتے. تو لمحہ بلمحہ انسان کو صحیح راستے کی، صحیح پہچان کی، صحیح تشخیص کی ضرورت ہوتی ہے. یہ دنیا، میں پھر یہ تعبیر دہرا رہا ہوں، تزاحم کی دنیا ہے، تمانوں کی دنیا ہے، انواع و اقسام کی چیزیں ہیں. یہاں اگر حق حق کی صورت میں آئے، باطل باطل کی صورت میں آئے، فیصلہ کرنا آسان ہے، لیکن مصیبت یہی ہے کہ باطل کبھی باطل کی صورت میں نہیں آتا. باطل کو اگر آنا ہوتا ہے تو حق کا لبادہ اوڑھ کے آتا ہے، حق کے لباس میں آتا ہے، حق کی صورت میں آتا ہے، خود کو باطل نہیں کہتا، کہتا ہے میں حق ہوں. وہاں تشخیص دینا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. تاریخ میں اس کی مثالیں ہیں، جنگ جمل بہت بڑی مثال ہے. شخص حیران ہو کے مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، مولا میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں، ایک طرف آپ ہیں، علی ہیں، بھائی ہیں رسول اللہ کے، اخو رسول اللہ ہیں، وسیع رسول اللہ ہیں، داماد پیغمبر ہیں، اور آپ کے مقابل میں کون ہے؟ وہ بھی زوجہ رسول ہے. اس طرح بات پیچیدہ ہو جاتی ہے، مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے. وہاں پر فرق کرنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان اللہ سے توسل کرے اور اللہ کی بارگاہ میں دست بے دعا ہو، بار الہ تو ہی ہدایت فرما، تو صحیح تشخیص دینے کی قوت عطا فرما، بصیرت عطا فرما، معرفت عطا فرما. اور اگر انسان پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرے، تو خداوند متعال اسے فرقان عطا کرتا ہے، تشخیص دینے کی قوت عطا کرتا ہے کہ ہر وقت وہ تشخیص دے سکتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. انسانی زندگی میں بہت بڑے مشکل دور آتے ہیں، بڑے مشکل موڑ آتے ہیں جہاں انسان پھسل جاتا ہے، بہک جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، فیصلہ نہیں کر پاتا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. وہاں پہ انسان یہ دعا کرے، یہ دعا ہی اس کے لیے کارساز ہے، مشکل گشا ہے، اور اس کی مشکل حل ہو سکتی ہے. خدا سے انسان طلب ہدایت کرے. اور یہ ہر لمحے ہر ایک کے لیے ہے. کبھی انسان یہ نہ سمجھے کہ اب میں مستقل ہو گیا ہوں، اب میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہوں، اب میں کچھ ہوں. جہاں بھی انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، وہی نقطہ اس کے تنزل کا نقطہ ہوتا ہے. تکبر، بڑھائی، غرور بہت بڑے دشمن ہیں. انسان ہر لمحے خدا کی نعمتوں کو یاد کرے کہ بھر رہا جو کچھ میرے پاس ہے تیرا لطف ہے. کون ہے اس دنیا میں جو خدا کے پاس انبیاء سے بڑھ کر فضیلت رکھتا ہو، منزلت رکھتا ہو، آئمہ سے بڑھ کر؟ لیکن ان کی سیرت یہی ہے کہ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی فضیلت بیان کرتے تھے، میری یہ فضیلت ہے، فوراً کہہ دیتے تھے ولا فخرا. افتخار بڑھائی والی، تکبر والی بات نہیں ہے، یہ لطف خدا ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ اصل دین ہے، اساس دین ہے، جو کچھ ہے وہی ہے، اس کا فضل ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، سب اس کا فضل ہے. یہی انبیاء کا درس ہے، یہی آئمہ علیہ السلام کا درس ہے. اپنا کوئی کرم نہیں ہے، اپنا کوئی فضل نہیں ہے، سب کچھ اسی کا ہے. دوسروں کی دی وہی بات پہ تکبر کرنا، بڑھائی کرنا کیسا؟ اور یہ دعا اتنی اہم دعا ہے عزیزو، کہ ہم جن کے فضائل پڑھتے رہتے ہیں، جو عالم قرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں، وارث قرآن ہیں، ناطق قرآن ہیں، راسخون فی العلم ہیں، سورہ آل عمران میں ان کا ذکر ہوتا ہے کہ قرآن کی محکم آیتیں ہیں، متشابہ آیتیں ہیں، ان کی کوئی تعویل نہیں جانتا سوائے راسخون فی العلم کے. ان کی بعد والی آیت میں ان کی دعا کی جا رہی ہے، ذکر کی جا رہی ہے کہ وہ کیا دعا کرتے تھے. وہ یہی دعا کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. بار الہ جب تو نے ہمیں ہدایت کر دی ہے، اب ہدایت کے بعد ہماری قلوب کو زیغ سے، زنگ سے محفوظ فرما. اب ہم منحرف نہ ہونے پائیں، اب ہم گمراہ نہ ہونے پائیں، اب گمراہی کا ہم پہ غلبہ نہ ہو. یعنی ہدایت کے بعد استقامت کی دعا، استمرار ہدایت کی دعا. یہ جب ہدایت آئی ہے، جب یہ خزانہ ہمارے پاس آیا ہے، یہ معرفت آئی ہے، تو یہ ہمارے پاس باقی رہے. پا لینا اتنا مشکل نہیں ہوتا، پانے کے بعد اس کی حفاظت کرنا مشکل ہوتا ہے. اور یہ راسخون فی العلم کی یہی دعا ہوتی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ ہونے پائے، ہم منحرف نہ ہونے پائیں، پھر گمراہ ہی کی طرف نہ جائیں، کہیں شیطان پھر ہمیں بہکا نہ لے، سبز باغ دکھا کے، دھوکہ دے کے، جال بچھا کے شکار نہ کر لے. اہل علم کی، اہل ایمان کی، راسخون فی العلم کی بہترین دعا یہی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا. اب نور ہدایت آ چکا ہے، خدایا اس نور کو باقی رہے، یہ نور ہمارے پاس رہے، ہمیشہ ہماری رہنمائی ہوتی رہے، کہیں ہم پریشان نہ ہو جائیں، سرگردان اور حیرت میں نہ رہیں کہ اب کون سا صحیح راستہ ہے۔ خالق کائنات نے انسان کو انا ہدیناہ السبیل عقل بھی دی ہے، فطرت بھی دی ہے، ضمیر بھی دیا ہے، قلب بھی دیا ہے، یہ اندرونی ہدایت کے وسیلے ہیں۔ وہاں سے آئمہ ہے، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، کتب آسمانی ہیں، خدا کی ہدایت ہے۔ انسان ہر لمحے ان سے اگر متمسک رہے، کبھی شیطان کو موقع ہی نہیں ملے گا کہ وہ اسے کچھ کر سکے، اور اگر کبھی انسان کچھ لمحوں کے لیے شیطان کی جال میں پھنس بھی جائے تو خدا کے دوستوں کی، محبان خدا کی، اہل خدا کی نشانی یہ ہے کہ جب بھی شیطان انہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، بیدار ہو جاتے ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں اور فوراً خدا کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ غفلت بہت بڑی بیماری ہے، سب سے بڑا خطرہ غفلت ہی ہے۔ ہر لمحے ہدایت کی دعا، اگر انسان یہ جان لے کہ استقامت کے کتنے فائدے ہیں، خالق کائنات نے بہترین بشارت دی ہے ثابت قدم رہنے والوں کو، جنہوں نے جان لیا، معرفت حاصل کی، ایمان لے آئے، عمل صالح کرنے لگے۔ اب ظاہر ہے پھر پریشانیاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، انسان ان کی پرواہ نہ کرے، خطرے کی پرواہ نہ کرے، پریشانیوں میں پریشان نہ ہو جائے، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کرے۔ اگر انسان استقامت کا مظاہرہ کرے تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، جو ایمان لے آئے، ثم استقاموا، پھر استقامت کا مظاہرہ کریں، ڈٹے رہیں اپنے راستے پر، کوئی چیز انہیں اپنے مقصد سے دور نہ کر سکے، نہ لالچ کی وجہ سے وہ گمراہ ہو سکیں، نہ ڈر اور خوف انہیں ڈرا سکے۔ اہل ایمان ایسے ہوتے ہیں، جن کا ارتباط خدا سے ہوتا ہے، اولیاء الہی ایسے ہوتے ہیں، مگر آئمہ کو، انبیاء علیہ السلام کو لالچ کی دعوت نہیں دی گئی، انہیں لالچ کے ذریعے سے، انہیں ڈر کے ذریعے سے منحرف کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل قریش نے کیا کیا پیکیج نہیں دیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہترین خوبصورت خاتون سے آپ کی شادی کر دی جائے، ہم حاضر ہیں، آپ کو انواع و اقسام کے وسائل میسر کرتے ہیں، آپ خوشحال زندگی بسر کریں، شاہانہ زندگی گزاریں، جو چاہتے ہیں آپ کو دے دیتے ہیں، آپ ایمان کی دعوت نہ دیں، آپ ہمارے بتوں کی مخالفت نہ کریں، آپ ہمارے آبائی اور اجداد کے دین کی مخالفت نہ کریں۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے تھے، سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، تب بھی میں اپنی دعوت سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ ایسی استقامت کی کوئی چیز انہیں گمراہ نہیں کر سکتی، منحرف نہیں کر سکتی، اپنے مقصد سے دور نہیں کر سکتی۔ اہل ایمان بھی اگر اسی طرح استقامت کا مظاہرہ کریں، استقاموا ہو تو تنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ ان پہ نازل ہوتے ہیں، تم خوف نہ کھاؤ، ڈرو نہیں، تمہیں بشارت ہو، خوشخبری ہو جنت کی، ملائکہ نازل ہو کے انہیں خوشخبری دیتے ہیں جنت کی، ان کی تشویق کرتے ہیں، انہیں شوق دلاتے ہیں، ان کی ترغیب کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور ایسے کے لیے تو ملائکہ دعا کرتے رہتے ہیں، سکان و سماوات والارض، زمین اور آسمان کے رہنے والے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں یہ سوال پیش آتا ہے کہ آخر خدا اپنے اولیاء کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ بہت اہم نقطہ ہے عزیزو، جتنے بھی خدا کے دوست ہیں، اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، آئمہ ہیں، ان کو مشکلات ہی مشکلات، خدا نے ان کی ظاہری اتنی مدد کیوں نہیں کی؟ اگرچہ کی ہے ایک حد تک، کہ یاد رکھیے گا، اللہ کی سب سے بڑی مدد ان کے لیے یہی ہے کہ خالق کائنات نے انہیں استقامت عطا کی، بڑی مدد اللہ کی یہی ہے۔ آپ سورہ فاتحہ میں یہی تو پڑھ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کی بہترین مدد یہی ہے کہ خدا اپنے دوستوں کو، اولیاء کو، آئمہ کو، انبیاء کو ہدایہ دیتا رہتا ہے، انہیں ثبات قدم عطا فرماتا ہے، کوئی پریشانی انہیں پریشان نہیں کر سکتی، اپنے راستے سے منحرف نہیں کر سکتی، سب کچھ دے دیتے ہیں، سب کچھ دے دیتے ہیں پھر بھی مطمئن رہتے ہیں، یہ اللہ کی سب سے بڑی مدد ہے۔ باطل کاموں میں آپ دیکھیں پریشانی، ٹینشن، اضطراب، اسٹریس کے علاوہ کیا ملتا ہے، لیکن یہاں سب کچھ دینے کے بعد بھی مطمئن رہتے ہیں۔ دوست دے کے، احباب دے کے، انصار دے کے، بچے دے کے، جوان دے کے، نوجوان دے کے، ششماہا دے کے بھی حسین ابن علی کتنے اطمینان سے ریتے کربلا پہ سجدہ کرتے ہیں، سبحان ربی العلیٰ وبحمدہ، یہ اللہ کی بہت بڑی مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم کی دعا، اولیاء کی دعا ہے، یہ انسان کو لائن دیتی ہے، خط فکری دیتی ہے، تمہاری تمام تر مشکلات کا حل یہی ہے کہ خدا سے لو لگائے رکھو، خدا سے متصل رہو، اس مرکز سے تمہارا رابطہ رہے، ایک لمحے کے لیے بھی یہ رابطہ کٹنے نہیں پائے، منقطع نہیں ہونے چاہیے۔ ایسا کام نہ کرو کہ اس کی وجہ سے یہ سگنل جو تمہارے اور خدا کے درمیان ہے، یہ سگنل ڈسٹرب ہونے لگے، رابطہ منقطع ہونے لگے۔ نہیں، عبادت کے ذریعے سے انسان خدا سے متصل رہے، رابطہ رکھے اور یہ دعا کرتا رہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا کرتا رہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ہماری دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اور آپ کو ایمان کے راستے پہ ثابت قدم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔